نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدیث نمبر 227 ہے سلسلہ احادیثہ کی، کتاب الآداب والاستئذان ہے، آداب اور اجازت طلب کرنا. آج ہم دیکھیں گے ذالک ادنا اللہ تعولو کی تفسیر. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی ذلك ادنا اللہ تعولو قال اللہ تجورو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالی ذلك ادنا اللہ تعولو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے تم ظلم نہ کرو. بات یہ کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے 2-2، 3-3، اور 4-4 شادیوں کی اجازت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ پاک نے بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ان کے درمیان عدل کرنے کا یارہ نہ ہو، یہ خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے، تو ایک ہی بیوی کافی ہے، یا یہ کہ تمہاری ملکیت میں کوئی لونڈی ہو، اس طرح زیادہ قریب ہوگا کہ تم ظلم نہ کرو. کیونکہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو عدل و انصاف کا برقرار رکھنا بہرحال مشکل ہو جاتا ہے اور فتنہ و فساد کا شر ہوتا ہے. اللہ کا حکم عدل ہے. ہمارے یہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد شادیوں کا حکم دے رکھا ہے کہ آپ 4 شادیاں کرو یا 3 یا 2. اجازت اور حکم میں بڑا فرق ہے. اجازت اس لیے ہے، یعنی رخصت رہے، تاکہ کوئی اس کو اپنے لیے حرام نہ سمجھ لے، ناجائز نہ سمجھ لے. اور یہ ہے کہ جہاں کوئی ایک بیوی پہ گزارا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ اوپن کیا ہے. یہاں یہ جو بات ہے ذالک ادنا اللہ تعولو، زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے تم ظلم نہ کرو، تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. عدل سے خاندان اور معاشرے قائم رہتے ہیں، اور اگر کوئی عدل نہ کر سکتا ہو تو اسے رک جانا چاہیے، اسے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے، قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور عدل کرنا اپنے فرائض میں سے سمجھیں، اور پھر عدل کرنے کا حق ادا کریں. حدیث نمبر 228 ہے، سوتے وقت اپنے آپ کو دم کرنا. عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه لیلۃ جمع کفیہ ثم نفس فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم یمسح بهما مستطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے اور ان میں پھونکتے اور ان میں یہ سورتیں پڑھتے، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر حسب استطاعت ان ہتھیلیوں کو جسم پر پھیر لیتے، اپنے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے ان کو پھیرنا شروع کرتے اور آپ 3 بار ایسا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی سنت ہے، سوتے وقت کا ایک ذکر ہے، سوتے وقت کا ایک عمل ہے۔ 3 سورتیں ایسی ہیں جس کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بندہ محتاج ہے اور رب احتیاج کو پورا کرنے والا ہے، بندے کو حفاظت کی ضرورت ہے وہ پناہ دیتا ہے، بندے کو فکری طور پر ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اس کے اندر ابھرنے والے اس تحفظ کا جو احساس ہے کہ وہ عدم تحفظ کا انسان شکار ہو جاتا ہے، تو عدم تحفظ کے احساس کو جو اپنی ذات کی وجہ سے دور کر سکے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے کے بعد پھونکتے تھے۔ تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے تو کلام اللہ کو پڑھتے اور پھر پھونکتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو اپنے اوپر دم کر کے کیوں پھونکتے تھے؟ 2 سورتیں جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بڑی پناہ گاہیں ہیں، اور سورہ اخلاص دراصل توحید کو لیے ہوئے ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے کس قدر زیادہ فکری اصلاح ہوتی ہے اور کتنی انسان کے لیے سیٹسفیکشن ہے کہ میرا رب ہے جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں، تو وہ سپر پاور ہے جس کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے تعلق قائم کرنے والا سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو، آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ کون ہے جسے حفاظت کی ضرورت نہ ہو؟ کون ہے جسے پناہ نہ چاہیے ہو؟ کون ہے جسے اس کا رب نہ چاہیے ہو؟ کون ہے جس کو فکر کی درستگی نہ چاہیے ہو؟ یہ صورتیں انسان کی اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر رات ان صورتوں کو پڑھ کر پھونکنے کی توفیق عطا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 229 ہے، عن ابی موسیٰ قال کان اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا توسروا۔ کمیونیکیشن کو آسان کرنے والی چیز پیغام پہنچانا ہے، وہ بھی رب کا، تو پیغام پہنچانے کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغام دینے والا دلوں کے اندر جگہ بنا سکتا ہو. آپ جانتے ہیں کہ تنگی کسی کو اچھی نہیں لگتی, نفرت دلوں کے اندر گنجائش پیدا نہیں کرتی. ہاں, خوشخبری اور آسانی یہ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے دلوں میں گنجائش بنتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو جب بھیجتے تھے تو یہ کہتے تھے, بشیرو ولا تنفیرو, خوشخبریاں دو نفرت پیدا نہ کرو. یسرو ولا تعسرو, آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو. مبلغ کو مزاج شناس ہونا چاہیے اور لوگوں کے حالات اور لوگوں کے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سمجھانے کے بہت سارے طریقے اختیار کرتے تھے. کبھی تو آپ بڑے بڑے جرائم پر نرمی کرتے نظر آتے ہیں, کبھی معمولی چیز پر بھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے. حقیقت یہ کہ نرمی یا غصے کا تعلق جرم سے نہیں, جرم کرنے والے سے ہے. کیسے کسی کو ہدایت کے راستے پہ لانا ممکن ہے؟ تو یہ ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں آسانی سے خوشی داخل ہوتی ہے, خوشخبری سے خوشی داخل ہوتی ہے, اور نفرت اور تنگی سے دل بجھ جاتے ہیں اور اللہ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو کسی مبلغ کو برائیوں سے اتنا نہیں ڈرانا چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں, اور لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ نیکیوں کا اجر عطا کرنے والا ہے, گناہوں سے ثواب کی توفیق دینے والا ہے. اور یہ سب امور جو ہیں خوشخبری کا مفہوم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں, جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, لیکن رب والے بن جاؤ. اور ربانی کا مطلب ہے حکمت والا, دانائی والا, علم والا, معرفت والا, بردباری والا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ربانی بننے کی دعوت دی جائے, ان کو رب کے ساتھ جوڑا جائے. اگر دعوت دین کے لیے کوئی یہ طریقہ اختیار کرے کہ بالکل ایک ایسے فرد کو جسے رب کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کے اعمال پر کریٹیسائز کرنے کے بعد دعوت کا حق ادا ہو جاتا ہے, تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار تو ہو. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربانی بننے کی دعوت دیتے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, اور یہی دعوت لوگوں کو دینی ہے, اور اس کے لیے آسان راستے اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے آسان راستہ ہے کہ آپ کسی کو اللہ کی کتاب سننے کے لیے, تلاوت سننے کے لیے چند سیکنڈز دے کر اس کے احساسات, اس کے تاثرات کا اندازہ لگائیں. آپ کسی کو قرآن لکھنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. آپ ایک کنیکشن تو جوڑیں, پھر اللہ تعالیٰ آگے آسانی پیدا کر دیں گے. دلوں کے اندر قبولیت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر مشقت نہیں رہتی, الحمدللہ. حدیث نمبر 230 ہے, بات سمجھانے کے لیے تین دفعہ دہرانا. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا اذا تکلم بکلمت اعادہا ثلاثا حتی تفہم عنہ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ سَلَّمْ عَلَيْهِمْ سَلَاسًا. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ وہ خوب سمجھ لی جاتی، اور جب کسی قوم کے پاس آتے اور انہیں سلام کرتے تو سلام بھی تین دفعہ کرتے. سبحان اللہ. تو بات سمجھانے کے لیے تین دفعہ دہرانا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ ہمیشہ ہی تین دفعہ بات کو دہرائیں. جب کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا تھا اس موقع پر آپ تین دفعہ دہراتے تھے، بعض اوقات آپ تین دفعہ سے زیادہ بھی دہراتے تھے. خاص طور پر جیسے کبیرہ گناہوں کا جہاں تذکرہ ہوتا تھا وہاں آپ بات کو تین دفعہ سے زائد دہراتے تھے، جیسے الا وقول الزور، الا وقول الزور کا جملہ آپ نے کئی دفعہ دہرایا تھا. حدیث کے الفاظ سے حتی تفہم عنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں، ذہنی صلاحیتیں اور بیان کی جانے والی بات کی اہمیت کو سامنے رکھ کر ایک سے زیادہ دفعہ کہا جا سکتا ہے. اور جہاں تک سلام کرنے کا تعلق ہے تو تین دفعہ سلام کرنے کی بھی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہوں اور سب کا ایک دفعہ کہا ہوا سلام نہ سننا. ایسی صورت میں سلام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مجلس کے مختلف حصوں پر سلام کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل چاہتے کیا تھے؟ کہ لوگ بات کو سمجھ جائیں، لوگوں تک پیغام پہنچ جائے. تو بس یوں سمجھ لیں تین دفعہ دہرانے کا مقصد یہی ہے. گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے اور حدیث نمبر ہے 231. عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک ان نزل وفی روایت ازل او ازل بالافرادی فی الافعال کلیہا او نزل او نزلم او نزلم او نجھل او یجھل علینا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم پھسل جائیں، اور ایک روایت میں ہے میں خود پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے. تمام افعال واحد کے صیغے کے ساتھ ہیں، یا گمراہ ہو جائیں، یا ظلم کریں، یا ہم پر ظلم کیا جائے، یا ہم کسی سے جہالت سے پیش آئیں، یا کوئی ہم سے جہالت سے پیش آئے. گھر سے نکلتے وقت کی خوبصورت دعا ہے اور اس دعا میں بڑی حکمتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گھر سے نکلتے وقت کی اور دعائیں بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ یہاں کہیں، اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے، جیسے اللہم انی اعوذ بکا، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ان ازل او ازل، او ازل او ازل، او ازلم او ازلم، او اجھلا او یجھلا علی. اسی طرح سے یہاں جو بات ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بکا، ان نزل او نزل، او نظلم او نظلم، او نجھل او یجھل علینا، تو یہ واحد کے صیغے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اس دعا کے کیا فوائد ہیں. اب حکمت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ یہ کہتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توحید ہے اور اللہ کی بڑائی ہے. توکل تو علی اللہ، کتنی سادگی ہے، لیکن اللہ ہی کے سپرد کر دیا اپنا آپ، اللہ پر توکل کیا. اللہم انا نعوذ بک ان نزل، अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं इस बात से कि हम फिसल जाएं। और एक रिवायत में है, मैं खुद फिसल जाऊं या मुझे फिसला दिया जाए। घर से बाहर निकलते हुए अल्लाह की पनाह की कितनी ज़रूरत है। इंसान किसी के फिसलाने से फिसल सकता है, और इंसान जो यानी कोई इंसान जो फिसल जाए तो ज़ाहिर है कि वो पहले वाली हालत में नहीं रहता। ये फिसलना जिस्मानी तौर पर भी हो सकता है, असलन ये फिसलना जो है सोच का, इरादे का फिसलना है, और ईमान का फिसलना भी हो सकता है। इसी तरह से दूसरी बात यह है कि हम गुमराह हो जाएं, या अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं कि हम गुमराह हो जाएं। जब बाहर निकलते हैं तो गुमराही के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जुल्म करें या हम पर जुल्म किया जाए। कितना प्यारा अंदाज है, या अल्लाह तू खुद हमें भी जुल्म करने से बचा लेना, और हमें इससे भी बचा लेना कि कोई हम पर जुल्म करे। कौन है जो इस बात से नावाकिफ हो कि घर से बाहर निकल के फिसलने के, गुमराह होने के, जुल्म करने या जुल्म सहने के, किसी के साथ जहालत से पेश आने, या कोई हमसे जहालत से पेश आए, इसके कितने ज़्यादा मवाक़े पैदा हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुमकिन तदबीर की है ताकि किसी भी एतबार से तकलीफ़ ना पहुँचे, ताकि किसी भी एतबार से किसी मसले में मुब्तला ना हो जाए। यकीन करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। यकीन के साथ इंसान को अपनी कमज़ोरी, बेबसी का एहसास होता है, और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देने के बाद इंसान हर खौफ से बेनियाज हो जाता है। आज के दिन ज़रूर इरादा कर लें कि इंशाल्लाह घर से निकलते वक्त की दुआ ज़रूर पढ़नी है, और हमेशा इस सिलसिले को जारी रखना है, और इसके लिए आदत डालिए अगर अभी तक आदत नहीं है। हदीस नंबर 232 है, रसूलुल्लाह के पीछे फरिश्तों का चलना। अन जाबिरिन قال كان اصحابه يمشون امامه اذا خرج ويدعون ظهره للملائكه। सैयदना जाबिर कहते हैं कि सहाबे कराम आपके सामने चलते थे और आपकी पुश्त फरिश्तों के लिए छोड़ देते थे। हदीस नंबर 233 है, अन अब्दुल्लाह इब्न अमरन قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان يتا احد اقيبه ولكن يمين وشمال। حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ان کے پیچھے چلے، لوگ آپ کے دائیں بائیں چلتے تھے۔ ان دو حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पसंद नहीं करते थे कि कोई आपके पीछे चले? ये आपकी इनकिसारी है, आपकी फजीलत और मनकबत भी है। दूसरी बात यह है कि आपके पीछे फरिश्ते चलते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की तंगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और आप ये चाहते थे कि इंसान भी फ़ायदा उठाएँ और फरिश्तों के मकाम और मर्तबे में भी फ़र्क ना आए। और इसके और रीज़न्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये दो ऑब्वियस रीज़न्स हैं जो सामने आती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई पीछे चले तो उसके पीछे चलने की वजह से यानी इंसान के अंदर उसके एहसास में तब्दीली आ जाए। जैसे नॉर्मली जो लोग लीड कर रहे होते हैं किसी काफ़िले को, तो एक अजीब सा एहसास बरतरी भी उनके अंदर पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे अपनी पनाह में रखे। इसी तरह से अगर आप देखें तो समटाइम्स पीछे चलने की वजह से यानी ऐसे लोगों पर जो पीछे चल रहे हों जुल्म का अंदेशा भी पैदा हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी बातों से बचना चाहते थे, इसलिए आप नहीं चाहते थे कि आपके पीछे कोई चले। हदीस नंबर 234 है, صحابہ کرام کا اپنی ملاقاتوں میں سورہ الاسر کی تلاوت کرنا، ان ابی مدینہ الدارمی قال کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یفترقا حتی یقرا احدهما علی الاخر والاسر ان الانسان لفی خسر ثم یسلم احدهما علی الاخر. ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو اس وقت تک وہ جدا نہ ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے پر والاسر ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ لیتے. اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے، یعنی واپسی کا سلام. امام البانی کہتے ہیں کہ یہ سلف صالحین کی ایک صفت ہے کہ ملاقات کے وقت سورہ الاسر کی پابندی سے تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ کرام دین میں بدعت کو رائج کرنے سے کوسوں دور تھے. اس عمل کے لیے ان کے پاس نبی کریم کی کوئی نہ کوئی قولی، فعلی یا تقریری حدیث ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصاری والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عن وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ رسول کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ ان کے دل پاکیزہ تھے. امام حسن بصری کا قول ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ علم میں پختہ تھے، تکلف اور تسنوں سے باز رہنے والے تھے، ان کا کردار اچھا تھا، حالات اچھے تھے، اور اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ پہچاننا چاہیے. تو وہ ایسے لوگ تھے کہ صراط مستقیم پر فائز تھے. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کی نیت سے کچھ عرصے کے لیے اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہے ہوں، یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی دوسرے آثار میں ملاقات کے وقت ان کی صفت کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. اصل بات یہ کہ اس صورت میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اپنی ملاقات میں انہوں نے شامل کر لیا تھا. صورت میں وقت کے ضیاع سے بچانے کا اہتمام ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یہ خسارہ وقت کا ہے. اور اب سوچئے کہ جو کسی سے مل رہا ہے اور اسے یہی میسج دے رہا ہے کہ وقت گزر جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تو آپس کی ملاقاتیں بھی کتنی فوکسڈ ہو کے اور اللہ اورینٹڈ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. حدیث نمبر 235 ہے، کسی کے گھر میں بلا اجازت دیکھنا جرم ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان قائما یصلی فی بیتہ فجاء رجل فاطلع فی بیتہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہما من کنانتہ فسددہ نحو عینیہ حتی انصرف. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ نفلی نماز ہوگی. ایک آدمی آیا اور آپ کے گھر کے اندر جھانکنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے تیر نکالا اور اس کی آنکھوں کا نشانہ لے لیا، لیکن وہ چلا گیا. ایک شخص کے طرز عمل سے سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی کے گھر میں جھانکنا کتنا بڑا جرم ہے. انسان جہاں اپنی خلوت میں ہو وہ نہیں چاہتا کہ اس وقت پہ اسے کوئی دیکھے، کیونکہ مختلف قسم کی مشغولیات میں ہو سکتا ہے، اور پھر بالخصوص غیر محرم عورتوں کا اور میاں بیوی کے معاملات تو بالکل واضح ہیں۔ بعض اوقات کسی مرد کے پاس بھی بعض وجوہات کی وجہ سے بغیر اجازت کے جانا مناسب نہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے کپڑے تبدیل کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے بے پردہ ہو کر ہی کپڑے تبدیل کر لیے تو اچانک ایک آدمی بغیر اجازت کے گھس آیا اور دونوں کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوئے تھے وہ ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے گھر میں داخلے کی اجازت کے حوالے سے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تب بھی اجازت لوں؟ تو آپ نے برملا کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ تو یقیناً کوئی نہیں چاہتا۔ تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا جرم ہے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا جرم ہے۔ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں۔ حدیث نمبر 236 ہے، عن انس بن مالک قال کان لأہل الجاہلیت یومان فی کل سنة یلعبون فیہما فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ قال کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت نے سال میں کھیلنے کے لیے دو دن مقرر کر رکھے تھے۔ جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تمہارے دو دن تھے جن میں تم کھیلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو بہترین دنوں کو ان کا بدل بنایا ہے، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے سال میں دو عیدیں رکھی ہیں، دونوں کے مخصوص احکامات ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے تیسری عید منانے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی گواہی نہیں ملتی اور اس عید کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دو عیدوں کے ساتھ اگر کوئی مختلف تہوار مناتا ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو تہوار اپنے اپنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان عیدوں کو بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بھی شکرانے کے طور پر ہمیں عطا کی گئیں، کیونکہ رمضان میں سارا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید خوشی کا تہوار ہے، تو مسلمانوں کے تہوار جو ہیں بڑے بامقصد ہیں۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے مسلمانوں کی قربانی کی عید ہے، اور یہ قربانی کی یاد کے طور پر ہے، اور حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ وہ خاص دن ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر میں، اس کے شہر میں، اور یعنی حج کی ادائیگی کے لیے منا میں، عرفات اور مزدلفہ میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ منا میں آ کے دیتے ہیں، اور اس قربانی کے ساتھ بہت بڑی یاد وابستہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان خوشی کے مواقع کو بہترین انداز میں سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے خوشی کا اصل مفہوم بھی سامنے آئے، اور جس کی وجہ سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے، تعلق قائم ہو جائے۔ گھوڑی کو فرس کہنا، حدیث نمبر 237 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یسمی الانس من الخیل فرسن۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی کو فرس کہتے تھے۔ لغت میں فرس کا اطلاق گھوڑی اور گھوڑے دونوں پر ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر گھوڑی کے لیے فرس کا لفظ یوز کرتے تھے۔ حدیث نمبر 238 ہے، اولاد آدم کا ہر فرد مسئول ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلہ والمرأۃ سیدۃ بیتہا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بنو آدم کا ہر فرد کسی نہ کسی طرح سردار ہے، اور بطور مثال کہ آپ نے فرمایا آدمی اپنے اہل و عیال کا سردار ہے اور عورت اپنے گھر کی سردار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ امیر اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اسی طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری کی 893، مسلم کی 1829 نمبر کی روایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سرداری دراصل ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو اس سرداری کا حق ادا کرنا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی خاندان سے وابستہ ہوتا ہے، اگر کوئی مرد ہے تو اپنے اہل و عیال کا سردار ہے، اور اگر عورت ہے تو اپنے گھر کی سردار ہے۔ یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کے چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنے فرائض ادا کرنے، اصلاح کرنے اور عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ دار ہے، اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی۔ تو معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے، حکمران ہو یا عام آدمی، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ مجھے کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اسلام لیڈرشپ کا ایسا کانسیپٹ دیتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اگر مالک جو ہے وہ، یعنی گھر کا مالک ہے یا کسی جگہ کا مالک ہے، اگر کوئی مالک ہے اور دوسرا غلام، تو مالک کی اگر لیڈرشپ ہے تو غلام کی بھی ہے، غلام بھی رسپانسیبل ہے۔ کسی کے پاس رسپانسیبلٹی ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، تو ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اور اب دیکھیں کہ جو شخص کسی بھی مقام پر ہے، اپنے گھر میں، کسی اور مقام پر، کسی ڈپارٹمنٹ میں، جس کو جس کام کا ذمہ دار بنایا گیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو سیکھنا بھی ہے، ادا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حساب کتاب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 239 ہے، عن عبادت بن السامت مرفوعا، حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یعزہ بعضکم بعضا، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے۔ چغلی کس طرح سے گھرانوں کو، خاندانوں کو اور معاشروں کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی تعلیمی ادارے میں جہاں نسلوں کو سنوارنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کسی سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے افراد اپنے آپ کو جواب دہی سے بری و ذمہ سمجھتے ہوئے کیسے ایک دوسرے کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں؟ آپ سٹاف روم کسی سکول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، ایسا لگتا ہے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پہ رکھ لیا ہے۔ جب کبھی ایسا کلام سنیں، جب کبھی ایسا کلام کرنے کو جی چاہے، تو ضرور سوچنا چاہیے مقصد کیا ہے. کیا کسی کے بارے میں جب جارحانہ کلام کیا جائے تو اس کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوتی؟ کوئی اگر نفرت کی کھیتی بو رہا ہے تو اللہ پاک اس کی اجازت نہیں دیتے، سخت جواب طلبی ہوگی. کوئی اگر دلوں کے اندر کدورت پیدا کر رہا ہے تو یہ نفرت اور کدورت معاشرتی فساد اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی جائے تو اس کا کیا درجہ ہے دین میں؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دیکھیں، جب کبھی کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے تو ظاہر محبت میں تھوڑی کرتا ہے. چغلی تو ہمیشہ دل کی تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی انسان دوسرے انسان سے جیلس ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو ویلیو نہیں کرتا، کوئی انسان کسی سے چڑ کھاتا ہے، تو ظاہر ہے چڑ کے اسباب بھی ہوتے ہیں، نفرت کے اسباب ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے یہ حق کسی کو نہیں دیا کہ وہ اپنی ذاتی فیلنگز کی وجہ سے کسی کا امیج بریک کر دے. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے توسط سے یہ فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی چغلی نہ کرے. اگلی حدیث ہے، غیبت کا انجام بد. حدیث نمبر 240 ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ارج بی ربی عز و جل مررت بقوم لهم اسفار من نحاس يخمسون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. غیبت کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون ہے جو نفرت کرنے والا بھی ہو، وہ کسی کا مردہ انسان کا گوشت کاٹ کے کھا لے؟ غیبت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جب کوئی شخص خود موجود نہیں ہوتا تو عدم موجودگی میں دوسرا فرد اسی طرح سے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے. تو غیبت کا انجام بہت برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. اب ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں لے جا کے تو دیکھیں کہ اپنا ہی وجود ہے اور خود ہی اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. غیبت کا انجام بہت برا ہے. تو وہ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین، ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا، سمجھ دینا سب کو، اور توفیق دینا کہ سب غیبت سے رک سکیں. حدیث نمبر 241 ہے، عن حذیفۃ بن الیمان مرفوعا لا يدخل الجنۃ فتات. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی احتیاط سے کہتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ دو صاحب تھے جو کسی سفر سے واپس آئے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ غلام کو جگانا چاہتے تھے، لیکن یہ تھا کہ اگر اس کو جگایا تو کہیں ہمارے لیے مشقت نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں جب کوئی جگا بھی نہ سکتا ہو اور ضرورت بھی ہو، کتنی آسانی سے چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں نا۔ سیدنا عمر نے اور سیدنا ابو بکر نے انتہائی احتیاط کی۔ یہی دو لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا غلام تھا۔ انہوں نے کہا، ان کی نیند تو گویا تمہارے نبی جیسی ہے، یعنی ہم انہیں جگا نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان دونوں نے اپنے غلام کو بھیجا، اسی شخص کو، کہ جاؤ اور رسول اللہ کو سالن دے آؤ، تو وہ جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی داڑھوں میں اس گوشت کے ٹکڑے لٹکے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ لوتھڑے لٹکے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا تھا۔ غلام واپس چلا گیا۔ دونوں صاحبان نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، تو انہوں نے فوراً یہ حدیث سنا دی۔ تو وہ بھاگے چلے آئے رسول اللہ کے پاس، گھٹوں کے بل گر گئے، رسول اللہ سے معافی چاہی۔ تو جو اپنے برے عمل کا انجام دیکھ لیتا ہے نا، اس کے لیے برائی چھوڑنی آسان ہو جاتی۔ جو برے عمل کو برا بھی نہیں گردانتا، اس کے انجام پہ نظر ہی نہیں رکھتا، تو وہ برے عمل سے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ غیبت کے جواز کی صورتیں، حدیث نمبر 242 ہے۔ عن عائشہ قالت استأذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده فقال بئس ابن العشیرتی او اخو العشیرتی ثم اذن له فالان له القول فلما خرج قلت یا رسول اللہ قلت له ما قلت ثم علنت له فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فوشه۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں رسول اللہ کے پاس تھی، ایک آدمی نے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، آپ اسے دیکھ کر فرمانے لگے یہ آدمی اپنے خاندان کا برا فرد ہے، پھر اسے اجازت دے دی اور اس کے ساتھ نرم برتاؤ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول، پہلے تو آپ نے جو کچھ کہا وہ کہا، پھر اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، ان دو قسموں کے رویوں کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، بدترین لوگ وہ ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے لا تعلق ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غیبت بالاتفاق حرام ہے۔ امام نووی نے کہا، کسی صحیح شرعی مقصد کے لیے غیبت کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مقصد تک اس کے بغیر پہنچنا ناممکن ہو۔ غیبت کے جواز کی 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دست درازی کا ہونا تو مظلوم کے لیے جائز ہے کہ بادشاہ یا قاضی کے سامنے اپنے ظالم کی زیادتی کا تفصیلی بیان کرے۔ نمبر 2، خلاف شرع امور کو روکنا اور برائیوں کے مرتکب کو براہ راست، یعنی جب کوئی برے کام کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے راہ راست پر لے آئیں، اس کے لیے مدد حاصل کریں، مثلا برے آدمی کی برائی کا کسی ایسے آدمی کے سامنے ذکر کرنا جس کو غالب گمان کے مطابق اسے برائی سے روکنے پر قدرت حاصل ہو، تو برائی کے مرتکب کو راہ راست پر لانے کے لیے مدد کی ضرورت ہو، یا برے آدمی کا یا اس کی برائی کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہو کہ اس کی اصلاح ہو سکے، تو پھر غیبت کرنا جائز ہو جاتا۔ تیسری بات ہے فتویٰ طلب کرنا، جیسے کسی مفتی کے پاس جا کر کوئی مظلوم کہے کہ میرے باپ یا بھائی نے مجھ پر یوں ظلم کیا ہے، کیا اسے یہ حق پہنچتا ہے اور میرے حق میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ چوتھا ہے مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا، جیسے سند کے راویوں پر جرح کرنا، کسی مسئلے میں گواہی دینے کے لیے فاسق گواہوں کے فسق و فجور کی وضاحت کر دینا. تو جو آدمی کھلم کھلا فسق و فجور اور بدعات کا ارتکاب کر رہا ہو، جیسے کوئی اعلان یا شراب نوشی کر رہا ہو یا ظلمن ٹیکس وصول کر رہا ہو، یہ باطل کاموں کی سرپرستی ہو رہی ہو، ایسے لوگوں کے جرائم کا بیان کرنا جائز ہے تاکہ ان کا ازالہ کیا جا سکے. اسی طرح چھٹی بات ہے معروف نام سے پکارنا. اگر لقب اچھا نہ ہو لیکن اگر کوئی آدمی اس لقب کے ساتھ مشہور ہو گیا ہو تو پکارنا جائز ہے، جیسے آمش چندہ، آرج لنگڑا، لیکن توہین اور تنقیص کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ارادہ ہوا تو پھر اس کا پورا پورا بدلہ دینا پڑے گا. تو غیبت کی مثال اس باب میں آئی ہے، اور امام بخاری کے استدلال کو دیکھیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ کھا جائیں. تو جو شخص برے کردار کا حامل ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس کے دام تزویر میں پھنس جائیں گے، اس سے ان کے دین اور دنیا کا کسی ایک کا فقدان ہو جائے گا، ایسے شخص کی غیبت کرنی جائز ہوگی. یہ آواز کی چوتھی صورت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برے آدمی کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے تو اس کی قباحت اور اس کی برائی بیان کرنا چاہتے تھے تاکہ دوسرے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی وجہ سے غیبت کی سنگینی کو سمجھ جائیں، عبرت حاصل کریں اور اس بدی سے محفوظ ہو جائیں. غیبت اور بہتان میں فرق ہے. حدیث نمبر 243 ہے، عن ابی ہریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکر رجلا بما فیہ فقد اغتابہ ومن ذکرہ بغیر ما فیہ فقد بہتہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیٹ پیچھے کسی آدمی میں پائی جانے والی برائیوں کا ذکر کیا تو اس نے اس کی غیبت کی، اور جس نے کسی آدمی کی ایسی برائیوں کا ذکر کیا جو اس میں نہیں ہے تو اس نے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا. غیبت اور بہتان کے فرق کو انتہائی خوبصورتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. بات یہ ہے کہ غیبت تو سچی بات ہوتی ہے، کسی آدمی میں پائی جاتی ہے، اگر کوئی پیٹھ پیچھے تذکرہ کرے تو غیبت ہے، اور اگر کوئی ایسی برائی کا ذکر کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو یہ اس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا. اس لیے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے، نہ بہتان کی اجازت ہے نہ غیبت کی. اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 244 ہے، مومن پر سب و شتم کرنا کیسا ہے؟ عن عبداللہ ابن عمر مرفوعاً سباب المؤمن کالمشرف علی ہلکت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو گالی دینا ہلاکت میں پڑنے والی بات ہے. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعظیم اور تحریم کو کعبہ سے زیادہ قرار دیا تھا. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ نے کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تو کتنی عظیم حرمتوں والا ہے. دوسری روایت میں جب رسول اللہ نے کعبہ کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے گھر تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھ سے ایک چیز کو اور مومن سے تین چیزوں، یعنی خون، مال اور سوئے زن، بدگمانی کو حرام قرار دیا. تو جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، سو وہ ہلاکتوں میں جھانکنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مومنوں کا حق ادا کر سکیں، ان کی عزت، ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے. اگر کہیں ہمیں کوئی کردار ادا کرنے کا موقع ملے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے. عورتوں کو راستوں کے کناروں پر چلنا چاہیے. حدیث نمبر 245 ہے. عن ابی ہریرۃ مرفوعاً، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لیس للنساء وسط الطریق، عورتوں کے لیے راستے کے درمیان میں چلنا درست نہیں ہے. عورتوں کو راستوں کے کناروں پر چلنا چاہیے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راستے میں چلتے وقت عورت کا حق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، آپ نے عورتوں کو حکم دیا، استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. آپ نے فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں راستے کے وسط میں چلنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تم راستوں کے کناروں پر چلا کرو. یہ حکم سننے کے بعد عورتیں دیوار کے ساتھ مل گئیں اور ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ گھسٹنے لگے. تو بات ہے راستے میں عورت کے حق کی، انہیں اوائڈ کرنا چاہیے بھیڑ میں جانے سے، راستوں پہ چلنا چاہیے لیکن کناروں پر. پڑوسی کے حقوق ہیں. حدیث نمبر 246 ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن الذی یشبو وجاروہ جائعن الی جنبہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن وہ نہیں ہوتا جو خود تو سحر ہو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا رہے. انتہائی غور و فکر کرنے والی حدیث ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر تلقین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تلقین کی کہ رسول اللہ کو لگا اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے. امام البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ غنی اور مالدار لوگوں کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھوکا چھوڑ دے اور پڑوسیوں کی ضروریات کے مطابق انہیں کھانا، لباس وغیرہ مہیا کریں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو اس قدر فوقیت دی. حضرت عائشہ سے اب کہتے تھے، سالن بنایا تو کچھ حصہ ہمسایوں کو بھیج دو، اور اگر کم ہے شوربہ تو ایسے میں پانی اور ڈال دو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر پھل آئیں اور ہمسایوں تک اس کا اثر جائے، یعنی بچے دیکھ لیں، تو ایسے میں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر سامنے تو چھلکے بھی نہ پھینکیں، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے کے دل کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی ضروریات کے مطابق انہیں چیزیں فراہم کرنے کا حکم دیا. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہوتا ہے، اور غنی کو یہ جان لینا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، بلکہ حالات کے مطابق ان پر ایسے حقوق عائد ہوتے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو قرآن مجید کی اس وعید کے مصداق ٹھہریں گے. والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اللہ اکبر. مال پر جب انسان اپنا ہی حق سمجھتا ہے تو مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، اور جب دوسروں کے حق کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ سخی بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت سیکھنے اور سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 247 ہے. عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار قال وفلانۃ تصلی المکتوبۃ وتصدق بأوار من الأقط ولا تؤذی احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے اور دیگر امور خیر کو بھی انجام دیتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی عورت میں تو کوئی خیر ہی نہیں، یہ تو جہنمی ہے. اس کے بعد اس نے کہا فلاں عورت صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑوں کا صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے. سبحان اللہ. یعنی اگرچہ کوئی عورت نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ جنتی عورت ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کسی کے اندر ایک خصوصیت موجود ہے تو دوسری نہیں ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اخلاق کا اچھا نہیں، کسی کا خلق اچھا ہے تو نمازیں گئیں. اس حدیث میں ہمسایوں کے ساتھ خوش سلوکی اور بد سلوکی کو جنت اور جہنم کے لیے معیار قرار دیا. تو قرآن حدیث میں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھے ہمسائے بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین پڑوسی اور بہترین دوست کا انجام حدیث نمبر 248 ہے. عن عبداللہ بن عمر مرفوعا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر قریبی ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو. بہترین پڑوسی اور بہترین دوست کا معاملہ ہے. یہاں پہ دوست کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، تو جو سفر اور حضر کے ساتھی کو شامل ہو، یعنی ہر وہ شخص حسن سلوک کا مستحق ہے جس سے کسی نہ کسی انداز میں آپ کا واسطہ پڑے. مثلا ہم جماعت، ہم سفر لوگ، ایک دفتر میں کام کرنے والے، تو یہ تو وہاں پڑوسیوں کی تین قسمیں ہیں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، یعنی ساتھ بیٹھنے والے. بہترین پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ تاکید جو اللہ کے رسول نے کی، آپ نے فرمایا حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک کر دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالتعانی ولا باللعانی ولا بالفاحش ولا باللذی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو مومن تانہ زنی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ لعنت کرنے والا، نہ فوش بکنے والا ہوتا ہے، نہ فضول خرچی اور فضول گوئی کرنے والا، نہ زبان درازی کرنے والا ہوتا ہے. سادگی کے ساتھ دیکھیں تو مومن برے خصائل سے پاک ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مومن کو ہر قسم کے قبیح اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، اور دوسری طرف سنجیدگی، وقار اور ٹھہراؤ یہ اہل ایمان کا زیور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے برے خصائل سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 250 ہے، مہمان کی میزبانی فرض ہے۔ عن ابی کریمت الشامی مرفوعاً لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم فمن اصبح بفتاتہ فہو علیہ دین ان شاء اقتضى و ان شاء ترک۔ حضرت ابو کریمہ شامی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مہمان کی پہلے دن کی ضیافت مسلمان پر حق ہے، کسی کے گھر آنے والے مہمان کا حق اس پر قرض ہوتا ہے، یہ مہمان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ تو مہمان کی میزبانی فرض ہے، میزبانی دراصل مہمان کا حق ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ خندہ پیشانی سے مہمانوں کا استقبال کرے اور حسب استطاعت خوش دلی سے اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرے۔ سیدنا خویلد بن عمر خزائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ جائزتہ، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے، آپ نے فرمایا، ایک دن اور رات طاقت کے مطابق بہترین کھانا کھلایا جائے، جہاں تک ضیافت کا تعلق ہے 3 دن تک ہوتی، اس کے بعد مہمان پر صدقہ ہوگا۔ بخاری کی 6019 نمبر روایت ہے۔ تو مہمان کے لیے پہلے دن اور رات عمدہ کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کے بعد 2 دن معمول کے گزاریں۔ اگر مہمان نوازی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے حق میں صدقہ کروا دیتے ہیں۔ اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، مسلم کی 1727 نمبر پر، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے کہ وہ اسے گناہگار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، وہ اس کو کیسے گناہگار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، یقیم عندہ ولا شیء لہ یقریہ بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے کہ وہ اسے گناہگار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، جب کہ وہ اس کو کیسے گناہگار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ مہمان کی مہمان نوازی کر سکے۔ مسلم کی 1727 نمبر روایت ہے۔ الحمدللہ آج کے دن پہ ہم نے کچھ حدیث دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ٹائم جو باقی رہ گیا اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو آپ کو ریویژن ضرور کرنی چاہیے، اور دوسرے یعنی اس دوران اگر کوئی امپورٹنٹ بات چیت کرنی ہو تو بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔